نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل اذا سجى صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اس کا تہے دل سے شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے اس جمعے کی نماز کے بعد کے ساعت میں ہمیں یہاں پر جمع فرمایا, اور یہ ساعت ایسی ہے کہ جس میں مخبر صادق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کے دن ایک ساعت ایسی آتی ہے کہ جس میں مومن کی دعا رد نہیں ہوتی. علماء کرام فرماتے ہیں کہ وہ ساعت وہ ہے کہ جس میں اذان ثانی کے بعد یعنی امام خطبہ جب شروع کر لے اس سے لے کر کے نماز جمعہ ختم ہونے تک یعنی وہ سلام پھیرنے تک کا جو ٹائم ہے وقت ہے اس کے درمیان وہ وقت آتا ہے. اور ایک دوسرا قول ہے علماء کا, وہ یہ ہے کہ عصر کی نماز سے لے کر کے مغرب کی نماز کے درمیان یہ وقت ہوتا ہے, اور یہ وقت اس لیے ہے کہ اس دن سیدنا آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. یہ وقت ہمیں انعام میں اس لیے ملا ہے کہ ہمارے باپ دادا بلکہ تمام انسانوں کے والد ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام کی پیدائش اس دن ہوئی ہے. تو سیدنا آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ثمر اور تحفہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اولاد کو یہ دے دیا کہ جمعے کے دن جو دعا کرو گے انشاءاللہ وہ قبول فرماؤں گا. ابو البشر کی پیدائش پہ یہ انعام ہے تو سید البشر کی پیدائش پہ کیا کیا انعامات ہوں گے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرنا اور ان سے ٹوٹ کے محبت کرنا ایمان کی بنیاد ہے. یہ حدیث مبارکہ میں نے سوچا ہے کہ ہر محفل میں انشاءاللہ دہراؤں گا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ لا یؤمن احدکم حتی اکونا احب الیہ والدہ وولدہ والناس اجمعین, کہ تم میں سے کوئی بھی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جس وقت تک اس کے ماں باپ اور اس کی آل اولاد اور تمام انسانوں سے زیادہ میں اس کو محبوب نہ ہو جاؤں, میں اس کو ان سب لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں, اس وقت تک وہ شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا. بلکہ ایک حدیث میں یوں آیا کہ جب تک وہ مجھے اپنی جان سے زیادہ محبوب نہ سمجھے اس وقت تک وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا. اور دوسری جگہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی یوں ارشاد فرماتا ہے کہ میں اس ہر شخص کو دعوت جنگ دیتا ہوں, اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں کہ جو میرے کسی بھی ولی کے ساتھ عداوت رکھے, جو میرے کسی بھی ولی کے ساتھ عداوت رکھے اس کو میں دعوت جنگ دیتا ہوں. تو اپنا ایمان کا مرتبہ آپ ٹٹول لیجئے کہ کیا ہم واقعی میں ہر اللہ کے ولی سے محبت کرتے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کسی کے اللہ کے ولی سے دشمنی رکھی ہے یا عداوت رکھی ہے یا بغض رکھا ہے؟ اور کیا ہم حقیقتاً سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اپنی جان سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا نہیں؟ جو لوگ کرتے ہیں دونوں باتوں میں ان کا ایمان انشاءاللہ مکمل ہے. اور معاذ اللہ رب العالمین آج ایک قولہ نکلا ہے کہ جو اولیاء اللہ کے ساتھ محبت کرنا تو کیا ان کی تعریف سننا بھی جو ہے ان کو گوارا نہیں ہے, ان کے ساتھ ان کو بغض ہے, بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم محبت کرنا تو کیا ان کے خلاف جو ہے تنقید کے بہانے ڈھونڈتے ہیں, تو ان کے ایمان کا کوئی ٹھکانہ نہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان دونوں باتوں کو یاد رکھنے کی, اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم سے ٹوٹ کر محبت کرنے کی, اور اس کے اولیاء اللہ سے عزت کرنے کی, ان کی تعظیم و توقیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کوئی عمل آپ کا اور میرا اس وقت تک قبول نہیں ہوتا جب تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم پر محبت کے ساتھ ان پر درود شریف نہ پڑھ لیا جائے. تو آئیے درود شریف کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا الکرم وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم دائما ابدا. جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا اس کے تحت کچھ عرض کروں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے حق کے نیک توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اسے حق کو سن کر کے اسے تسلیم کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. سرکار ابد کرام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آپ نے حدیث بھی بار بار سنی ہوگی کہ جمعے کے دن میں مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھا کرو، جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھا کرو۔ ایک حدیث شریف میں آیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب شب جمعہ آتی ہے اور جمعہ کا دن آتا ہے تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کی ایک جماعت نکلتی ہے اور ان کے ہاتھوں میں چاندی کے اوراق ہوتے ہیں، ایسی کتابیں ہوتی ہیں جو چاندی کے اوراق سے بنی ہوئی ہوتی ہیں، چاندی کے صحیفے ہوتے ہیں، اور ان کے ہاتھ میں سونے کے قلم ہوتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں سونے کے قلم ہوتے ہیں۔ اور وہ کیا کرتے ہیں کہ جمعرات کی شب سے، یعنی جمعے کی شب سے جمعہ جب شروع ہونے والا ہوتا ہے اور جمعے کے دن میں جو لوگ سب سے زیادہ درود شریف و صلاۃ والسلام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں، ان کی وہ فہرست لکھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ وہ بندے ہیں کہ جنہوں نے تیرے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم پر آج کی رات اور دن میں سب سے زیادہ درود شریف بھیجا۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم دائما ابدا۔ اور فضیلت یہ ہے، سرکار دوارا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بھی تم وضو کر لو تو وضو کے بعد کلمہ تشہد پڑھو، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور یہ جب پڑھ چکو تو اس کے بعد مجھ پر درود شریف کا نذرانہ پیش کرو۔ ایسا جب کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے گا۔ اور دوسری حدیث میں یوں آتا ہے کہ تمہارے لیے جنت کے دروازے کھول دے گا، تمہارے لیے جنت کے دروازے کھول دے گا۔ تو آئیے ایک مرتبہ اور سرکار ابد کرار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دل سے محبت کے ساتھ اسی کا نظارہ پیش کیجیے۔ اللہ وسلم مبارک وسلم دائمًا ابداً۔ جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی وہ بڑی مشہور و معروف ہے، والضحا، سورہ الضحا سے ہے، والضحا واللیل اذا سجا، کہ اس چمکتے ہوئے صبح کے سورج کی قسم، والضحا یعنی چاش کے وقت جو سورج چمکتا ہے تو اس کی روشنی کتنی خوبصورت ہوتی ہے، اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم اٹھائی کہ اس وقت کی قسم۔ ابھی کون سی شے کی قسم ہے اس کی تفصیل انشاءاللہ کسی اور بیان میں تفصیل انشاءاللہ عرض کروں گا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا والضحا واللیل اذا سجا، اور رات کی قسم جب وہ چھا جاتی ہے، اور رات کی قسم جب وہ چھا جاتی ہے۔ مفسرین کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں پر رات سے مراد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی زلف دوتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی زلفوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سرکار کے چہرے انور کی قسم اٹھائی ہے، اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی زلف مبارک کی قسم اٹھائی ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ احمد رضا خان فضل بریلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اے کلام الہی میں شمس الضحا، تیرے چہرے نور فضا کی قسم، اور قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم۔ اے کلام الہی میں شمس الضحا، تیرے چہرے نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی اوصاف کریمہ کو بیان کرنا اور ان کا تصور کرنا، یہ جو ہے صحابہ نے بھی اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا لی تھی کہ سوچتے تھے کہ سرکار کو دیکھنا ہے، اور جب نہیں دیکھ پاتے تھے تو آنکھیں بند کر کے تصور کرتے تھے کہ میرے آقا ایسے ہیں، اور جنہوں نے حضور کو نہیں دیکھا انہوں نے بھی یہی سوچتے رہے کاش حضور کو دیکھتے، تو دیکھنے کا ثمر یہ ہوگا کہ انشاءاللہ نصیب مرنے سے پہلے اور قیامت سے پہلے ان کی دیدار ضرور نصیب ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سیدنا امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اوپر اپنی رحمت کی خوب بارش عطا فرمائے۔ ترمذی شریف میں آپ نے اسی مقصد سے شمائل ترمذی لکھی، اسی مقصد سے ان احادیث مبارک کو جمع کیا جس میں سرکار کے جسمانی اوصاف کو بیان کیا تفصیل کے ساتھ بیان کیا، اور سر مبارک سے لے کر یعنی موئے مبارک سے لے کر قدبین شریفین کے جو حالات تھے، جو اوصاف تھے، آپ نے اس میں جمع فرمائے۔ امام علیہ سنت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یاد گیسو ذکر حق ہے آہ کر، یاد گیسو ذکر حق ہے آہ کر، دل میں پیدا نام ہو ہی جائے گا۔ ایک بڑی مشہور معروف نعت ہے آپ کی، لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا، اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا۔ اسی میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ یاد گیسو، گیس کہتے ہیں بالوں کو، گیسو بالوں کو کہتے ہیں، یاد گیسو یعنی حضور کے جو گیسو ہیں ان کو یاد کرنا کیا ہے، یاد گیسو ذکر حق ہے، اللہ کو یاد کرنا کے برابر ہے۔ یاد گیسو ذکر حق ہے، آہ کر دل میں پیدا لام ہو ہی جائے گا۔ اس میں بڑی لطف اندوز بات ہے، اعلی حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ آہ کر، ہم سب اردو جانتے ہیں آہ کیسے لکھا جاتا ہے، الف اور بعد میں ہا لکھا جاتا ہے، تو الف اور ہا بنتا ہے آہ، ہے نا، دل سے آواز جو نکلتی ہے اس کو کہتے ہیں آہ نکلنا۔ تو حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ آہ کر، کہ صرف تو آہ کر اور تصور کر کہ یاد گیسو، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی گیسو کو یاد کر اور صرف آہ کر دل میں پیدا لام ہو ہی جائے گا۔ ترمذی شریف میں یوں لکھا ہوا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی اپنے زلف جو ہے وہ لمبی لمبی ہوتی تھی، اور آپ جو ہے اپنے زلف مبارک کو جو ہے کاندھوں سے تھوڑا سا اوپر تک رکھتے تھے، مطلب کان کی لو سے نیچے تک آپ کے بال مبارک رہتے تھے، کاندھوں پہ ٹچ نہیں کرتے تھے یا اس سے تھوڑا سا پہلے آپ کٹوا لیتے تھے۔ تو آپ کو پتا ہے کہ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگ مبارک ہوتی تھی اور بال یوں الگ کرتے تھے تو دونوں طرف جو ہے بال جھکے ہوئے ہوتے تھے، تو جب بال جھکتے تھے تو ایک لٹ یوں ہوتی تھی اور ایک لٹ یوں ہوتی تھی، معلوم یہ ہوا کہ یہ ایک لام بنا ہوا ہے اور دوسرا ایک لام یہ بنا، جس طرح لام لکھا جاتا ہے الف لام میم جیسے لکھا، لام کس طرح لکھا جاتا ہے، ایک لام یہ لکھی ہوئی ہے اور ایک لام یہ لکھی ہوئی ہے۔ جب تم الف کہو گے اور ہا کہو گے، آہا کہنے کے لیے الف اور ہا اور بیچ میں تصور کرو گے حضور کے گیسو مبارک کی، تو الف لام لام اور ہا یہ ہو جائے گا اللہ، یہ ہو جائے گا اللہ۔ تو یاد گیسو ذکر حق ہے، آہ کر دل میں پیدا لام ہو ہی جائے گا۔ جب دل میں پیدا لام ہو جائے گا تو خود بخود جو ہے اللہ اللہ بن جائے گا۔ درشی پڑھیے، اللہ مبارک علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ وصحابہ وبارک وسلم دائما ابدا۔ اور آگے یہ ارشاد فرماتے ہیں اعلی حضرت، اللہ کی سر تا بقدم شان ہے یہ، اللہ کی سر تا بقدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ معلوم یہ ہوا کہ ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، بلکہ ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ ہم سے تو ہماری جان سے زیادہ عزیز ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم۔ اور آرا حضرت کے پڑپوتے اشاہ مفتی اختر رضا خان صاحب دامت برکاتہ میں عالیہ یوں ارشاد فرماتے ہیں، نبی سے جو ہو بے گانا اسے دل سے جدا کر دے، نبی سے جو ہو بے گانا اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے، پدر مادر جان و مال ان پر فدا کر دے۔ ان پر فدا ہونا کیا بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرما دیا کہ ان پر فدا ہونا ہی اصل میں زندگی ہے، ان پر فدا ہونا ہی اصل میں زندگی ہے۔ تو کیسے کیسے لوگوں نے اپنی جان ان پہ فدا کی، بلکہ ان کی جان کے لیے اپنی جان نہ فدا کی، بلکہ ایسے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے کہ جنہوں نے صرف اور صرف اپنے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے گیسو مبارک کی وجہ سے اپنی جان فدا کی، کہ ان کے گیسو پر اپنی جان فدا کی۔ آئیے حدیث مبارکہ سے دیکھتے ہیں، تاریخ بتاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم سے صحابہ کرام اتنی ٹوٹ کر کے محبت کرتے تھے، اتنی ٹوٹ کر کے محبت کرتے تھے کہ آپ کے وضو کے پانی کو بھی زمین پر نہیں گرنے دیتے، آپ کے وضو کے پانی کو بھی زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے۔ تو آپ کے بال مبارک جو ہے دنیا بھر میں آج جو پھیلے ہوئے ہیں، تو دنیا بھر میں آج کہاں سے موجود ہوگے، تو کیا صحابہ اکرام نے آپ کے بال جو کٹے ہوں گے حج کے زمانے میں یا کسی اور زمانے میں، کیا ان کے بال مبارک کو ضائع ہونے دیا ہوگا؟ ہرگز نایا نہیں ہونے دیا ہوگا۔ تو اس کی تاریخ کے حساب سے چلتے ہیں کہ بال مبارک پوری دنیا میں، ہندوستان پاکستان میں خاص طور پہ اور عراق میں، جہاں جہاں بھی بار بار دیکھے جاتے ہیں پائے جاتے ہیں، تو لوگ اکثر کہتے ہیں کہ اتنے سارے بال ہر جگہ ہر شہر کے اندر، اتنے سارے بال کہاں سے آ گئے؟ تو پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بال مبارک جو ہے حضور کی طرح حیات ہے، حضور کی طرح حیات ہے، جہاں کہیں بھی رکھا جاتا ہے اور ان کو غسل دیا جاتا ہے اور اس کو ٹھیک جو ہے برادے میں رکھا جاتا ہے، تو جس طرح ہم مانتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حیات ہے، تو انسان جب حیات ہوتا ہے تو اس کے بال اگتے رہتے ہیں، تو یہ حضور کا معجزہ ہے کہ بال جسم سے جدا ہو چکے ہیں، ہزار سال سے زیادہ ہو چکے، لیکن جہاں کہیں بھی رکھے جاتے ہیں تو ان بالوں میں حیاتی کا ایک معجزہ نظر آتا ہے کہ وہ بال بڑھتے رہتے ہیں، کہ وہ بال بڑھتے رہتے ہیں اور ایسے بڑھتے رہتے ہیں کہ گچھے کے گچھے بن جاتے ہیں، اور وہ ایک دوسرے کو تحفے میں لوگ دیا کرتے ہیں کہ میرے پاس ایک تھا اب درجن ہو گئے، یہ آپ رکھ لو، یہ آپ رکھ لو، اور جس کے پاس وہ پہنچا تو اس کے پاس بھی بڑھتے ہیں، تو وہ بھی آگے بڑھتا رہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم ہے کہ سرکار کے بال مبارک جو ہے ایک کسی کے پاس ہوتا ہے تو کچھ عرصے بعد زیادہ ہو کر کے اور لوگوں کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہی ایک اعتراض بغداد شریف کے ایک بادشاہ نے کیا اور کہا کہ سمجھ میں نہیں آتا، ہر کوئی جو ہے بال مبارک کے بارے میں کہتا ہے کہ میرے پاس بھی سرکار کا موہ مبارک ہے، کوئی اور کہتا ہے میرے پاس بھی سرکار کا موہ مبارک ہے، تو اتنے سارے موہ مبارک لوگوں کے پاس کہاں سے آگئے؟ تو اس وقت کے امام تھے، انہوں نے کہا کہ میں بتا دوں گا، پہچان کرا دوں گا کہ اصلی بال کون سے ہیں، نقلی بال کون سے، نقلی بال کون سے ہیں، اصلی بال کون سے ہیں، میں پہچان کرا دوں گا۔ تو بالوں کو جمع کیا گیا اور حضرت جو ہے بالوں کو جو ہے دھوپ میں یوں رکھ کر کے دیکھتے ہیں، کہتے ہیں یہ اصلی ہے، دوسرا دیکھتے ہیں کہتے ہیں یہ نقلی ہے، ایسا کرتے کرتے چھانٹتے جاتے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں کہ حضرت آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے، ایک آنکھ ہے آپ کی، سب کی ایسی آنکھیں ہیں، آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اصلی ہے یہ نقلی ہے؟ کہتے ہیں کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ اس کا سایہ پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا، جس کا سایہ پڑ جاتا ہے وہ نقلی ہے اور جس کا سایہ نہیں پڑتا وہ اصلی ہے، جس کا سایہ نہیں پڑتا وہ اصلی ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی کو یوں ارشاد فرماتے ہیں، تو ہے سایہ نور کا ہر عضو ٹکڑا نور کا،
سبحان اللہ،
تو ہے سایہ نور کا ہر عضو ٹکڑا نور کا، سائے کا سایہ نہ ہوتا ہے نہ سایہ نور کا، سائے کا سایہ نہ ہوتا ہے نہ سایہ نور کا۔ حضور کو ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور جو ہے اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر سایہ ہے، اس لیے سائے کا دوسرا سایہ بن نہیں سکتا، اور یوں ارشاد فرماتے کہ حضور تو نور ہے، نور کے اندر سے تو اجالا نکلتا ہے اور سایہ تو اندھیرا ہوتا ہے، تو نور کا سایہ نہیں ہو سکتا، حضور میں سے تو نور نکلتا ہے، اس میں اس کی وجہ سے تو اندھیرے دور ہوتے ہیں، تو ان کا سایہ کہاں سے پڑے گا؟ دونوں ہی دلیلوں سے ثابت کیا کہ سایہ کا سایہ نہ ہوتا ہے نہ سایہ نور کا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے بالوں میں بھی یہ کرامت رکھی ہے، مجھے رکھا کہ آپ کے بال مبارک کا بھی سایہ نہیں ہوتا تھا۔ ترمذی شریف میں ہے، صحابہ کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں ہوتا تھا، چاہے وہ سورج کی دھوپ میں چلتے ہو یا چاندنی رات میں چل رہے ہو، آپ کا کسی بھی وقت پہ سایہ نہیں ہوتا تھا۔ یہ بال مبارک جو ہے دنیا بھر میں کیسے پھیلے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر اس بال مبارک کو بانٹا ہے، آپ نے ان بال مبارکوں کو بانٹا ہے، اور بانٹنے کے وقت آپ نے سب سے پہلے جب کاٹنے کا کام شروع ہوا تو سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ غالباً تھے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے سلمان سیدھے ہاتھ کی طرف سے ان کو اتارو، سیدھے ہاتھ کی طرف سے ان کو اتارو، لیکن اس سے پہلے آپ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ یہ بال کس کو دینے، یہ بال کس کو دینے ہیں۔ ایک شخص ہے عشر مبشرہ میں، اللہ ہماری جانے ان پر قربان کرے اور ہمارے ماں باپ ان پر قربان ہو، سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشر مبشرہ میں سے ہیں، انصاری ہیں، آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم پہ اپنی جان فدا کئی مرتبہ کی۔ ایک مرتبہ ایسا وقت آیا کہ جنگ احد کا موقع ہے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے کفار کی طرف سے گھرے ہوئے ہیں، بہت سارے مسلمانوں کی لاشیں گر چکی ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ وسلم ایسی جگہ پر موجود ہیں کہ جہاں پر اور آپ کے ساتھی کم ہیں، اور کفار نے موقع دیکھا، سوچا کہ آج یہ موقع ہے کہ نبی کو صلی اللہ تعالیٰ وسلم کو آج دنیا سے ہٹا دیا جائے، ختم کر دیا جائے، تاکہ اسلام کو مٹا دیا جائے، اور انہوں نے کوشش کی کہ یہ الغار کر دی جائے اور حضور کو معاذ اللہ جو ہے شہید کر دیا جائے۔ تو اس وقت سیدنا سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار سے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ اپنا چہرہ انور کو اٹھایا ہی مت، مطلب آپ بیٹھے رہیے، آپ کھڑے مت ہوئیے گا، کہیں کوئی تیر آپ کی طرف آ کے لگ نہ جائے، کہیں کوئی تیر آپ کی طرف आके लग ना जाए, हुजूर के सामने ढाल बन करके खड़े हो जाते हैं, आपके हाथ में एक ढाल है, आपके जिस्म पे जिरा है और आपके एक हाथ में तलवार है। बुखारी शरीफ की हदीस है कि इतना यलगार हुआ, लोगों ने इतने अटैक किए तलवार से और तीर से, और सैयदना अबू सैयदना तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु इतने लड़े कि तीन मरतबा आप गश खा करके जमीन पर गिर गए। गश खा करके जमीन पर गिर गए, तलवार हाथ से छूट जाती थी, खून से लथपथ हो चुके थे, खून बह रहा था, लेकिन बार बार उठ करके लड़ते थे और हुजूर से बार बार कहते या रसूलल्लाह आप अपना सर मुबारक जो है ना उठाइएगा, कहीं कोई तीर आपको ना लग जाए। कुफार जो है तीर बरसाते रहे, कहा जाता है कि जो ढाल थी आपके हाथ में वो टूट गई, आप सिर्फ तलवार से तीरों को रोक रहे थे, तलवार से तीरों को रोक रहे थे। आपको पता है तीर बड़े तेज आते हैं और तलवार से तीरों को रोकना बहुत ही मुश्किल काम है। उस दिन कहा जाता है कि 26 से ज्यादा जख्म और तीर जो है सैयदना अबू तलहा के एक हाथ में पैवस्त हो चुके थे, एक हाथ में पैवस्त हो चुके थे। ये है जान फिदा करने वाले, अपनी जान फिदा करने वाले सरकार पर। आपने जब वो जंग खत्म हुई, जब वो इतने सारे जख्म लग चुके थे, तो जिस हाथ पे इतने ज्यादा जख्म लगे थे वो हाथ जो है हमेशा के लिए मफलूज हो गया, बेकार हो गया। और ताबीन है एक सैयदना साबित बुन्नानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप इरशाद फरमाते हैं कि हजरत अली शेर खुदा को मैंने सैयदना तलहा के उस हाथ को बार बार चूमते हुए देखा है, उस हाथ को बार बार चूमते हुए देखा है कि जो हाथ हुजूर पर कुर्बान हुआ है, जो हाथ हुजूर पर कुर्बान हुआ है उस हाथ को बार बार चूमते हुए देखा है। जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाल मुबारक उतारे, जब सीधे हाथ की तरफ से उतारे तो अपने हाथ में लिए और कहा कि गुच्छे के गुच्छे जो है किसको देने हैं, तो आपने कहा पहले के पहले तलहा को बुलाओ, पहले तलहा को बुलाओ। जब तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हाजिर होते हैं तो हुजूर गुच्छे के गुच्छे उसी हाथ में रखते हैं जिस हाथ ने अपने आप को हुजूर पर कुर्बान किया, अपने आप को हुजूर पर कुर्बान किया उसमें रखते हैं। फिर अंसारियों को बुलाते हैं और सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला को बुलाते हैं और उनको ये बाल मुबारक पेश करते हैं कि ये रखिए। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि अहले सुन्नत का अकीदा क्या है, हम बाल मुबारक क्यों जमा करते हैं और क्यों उसकी ताजीम करते हैं और क्यों अपने पास रखते हैं, क्यों उसको जो है मुबारक समझते हैं, तबरुक समझते हैं? ये हमारी तरफ से अकीदा मनगढ़ंत नहीं है, हुजूर ने खुद दिया है कि रखो इसको संभाल करके।
सुभान अल्लाह,
हुजूर का अकीदा ही है जो हम अपनाते हुए और हम अपना रहे हैं, उसी पर हमारा अमल है। अल्लाह तबारक व तआला इस अकीदे को मजबूत से मजबूत कर बनाए, मजबूत से मजबूत कर बनाए। सैयदना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाल मुबारक खुद बांटे हैं और तबरुक समझ करके बांटे हैं, और बांटने का मकसद यही होता है कि इसको रखो, इसमें इसको संभाल के रखो। अगर दफन करने होते तो सैयदना सलमान फारसी या किसी और जिसने जो बाल उतारे थे उनसे कहते तुम्हें इनको दफन कर दो, कहीं इसको लेकर के लोग इसकी तादीम ना शुरू कर दें, कहीं इसे शिर्क ना हो जाए। अगर शिर्क होना होता तो हुजूर किसी को देते ही नहीं, हुजूर किसी को अता फरमाते ही नहीं। एक शख्स है सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मजमूई से, उनका नाम है खालिद बिन वलीद सैफुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपने लक़ब अता फरमाया अल्लाह की तलवार, सैफुल्लाह नाम रखा आपका, यानी अल्लाह की तलवार। और वो अल्लाह की तलवार की आदत क्या थी, आपने सैयदना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मुंह मुबारक अपनी टोपी शरीफ के अंदर जो है सी कर रखा था, अपनी टोपी शरीफ के अंदर सी करके रखा था। और इरशाद फरमाते हैं कि जब भी मैं ये टोपी पहन करके जंग करने जाता हूँ, किसी भी गजवा में जाता हूँ, किसी भी जिहाद में जाता हूँ, तो उस टोपी की बरकत से जिसके अंदर हुजूर का बाल मुबारक रखा हुआ है उसकी बरकत से अल्लाह तबारक व तआला मुझे फतह अता फरमाता है। एक जंग का मौका ऐसा आया जिसमें सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु को देखा गया कि आप घोड़े से उतरे और जमीन पर जो है वो दीवानावार अपनी टोपी ढूंढ रहे, अपनी टोपी ढूंढ रहे। सहाबा कराम और आपके साथी कहते हैं या सैयदना खालिद, हमने आपके साथ एक अजीब मामला देखा, आप घोड़े से उतर गए और जमीन पर अपनी टोपी तलाश कर रहे हैं, ये कैसी बात है? जंग के अंदर तो किसी को भी आपको मौका मिल सकता था कत्ल कर देने का, ये आपने क्यों किया? अर्ज फरमाते हैं कि उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुंह मुबारक रखा हुआ था, वो मुझे जान से ज्यादा अजीब है, वो मुझे जान से ज्यादा अजीज है, वो अगर मेरे सर पे आ जाएगा तो मुझे मालूम है कि कोई मुझे मार नहीं सकता, अगर वो जमीन पे गिर गया तो वैसे ही तो जान चली गई, वैसे ही जान चली गई है। मैं ये गवार नहीं कर सकता कि मेरी टोपी जिसके अंदर हुजूर का बाल है वो जमीन पर रखा हो और खालिद बिन वलीद जो है घोड़े पर सवार हो, इसीलिए मैंने अपनी टोपी लेने के लिए जिसमें हुजूर का बाल रखा हुआ है वो उठाने के लिए मैं जमीन से उतरा, और भले ही खतरा मोल लिया लेकिन मेरी जान से मुझे हुजूर का बाल मुबारक अजीज है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक मुंह मुबारक के लिए जान देने वाले सहाबा इकराम हैं, یہ ان کا عقیدہ وہی ہے جو ہم نے اپنایا ہوا ہے تعظیم کرنے کا اور اس کو تبرک سمجھ کر کے رکھنے کا. پھر نہ یوسف بن اسماعیل نبہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شرح افاق کتاب سعادت دارین میں اس ایک واقعے کو نقل فرمایا کہ ایک شخص تھا بڑا امیر و کبیر, اس کے پاس تین بال مبارک تھے, اس کے پاس تین بال مبارک تھے. تو جب وہ مر گیا تو اس نے اس کے دو بیٹوں کو یہ پرکا چھوڑا, تو اس کے دو بیٹوں میں سے ایک چھوٹا ایک بڑا انہوں نے آپس میں جب تقسیم کیا تو ایک نے ایک رکھا دوسرے نے دوسرا رکھا. جب تیسرے بال مبارک کی بات آئی تو بڑے نے کہا کہ اس کو توڑ کر کے آدھا آدھا کر لیتے, آدھا آدھا کر لیتے. تو چھوٹے نے کہا کہ یہ مجھے گوارا نہیں ہے, یہ آپ مجھے دے دیجئے. تو بڑے نے کہا, لالچ آ گئی اس کو, بڑے نے کہا کہ اچھا اگر یہ اس میں تجھے اتنی محبت ہے بال مبارک سے تو ایک نہیں دو نہیں تینوں تو رکھ لے, اور میرے باپ کی جو وراثت جو ملی ہے تجھے وہ ساری کی ساری مجھے عطا فرما, ساری کی ساری مجھے دے دے. چھوٹے نے کہا یہ بال مبارک مجھے اس سے بھی زیادہ عزیز ہے, تمام دولت تو رکھ لے اور مجھے یہ تینوں بال مبارک دے دے. وقت کا وقت گزرتا گیا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چھوٹے کے گھر میں اتنی برکت عطا فرمائی, وہ چھوٹا جو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کے لیے جو ہے ایک خاص جگہ اس نے بنائی اور اس کی تعظیم کرتا تھا اور اس کو دیکھ کر کے روتا دروشی پڑھتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے گھر میں اتنی خیر و برکت عطا فرمائی کہ وہ امیر سے امیر تر ہوتا گیا, اور جس نے ترکے میں سے ملے ہوئے بال مبارک چھوڑ دیے تھے اور دولت کو حاصل کیا تھا اس کی دولت ضائع ہو گئی. حتیٰ کہ وہ شخص جس کے پاس تینوں بال مبارک تھے جب وہ مر گیا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس وقت کے امام کے خواب میں آ کر کے کہا کہ لوگوں سے کہو کہ اس کی قبر کی زیارت کریں, لوگوں سے کہو کہ اس کی قبر کی زیارت کریں. ایسا مرتبہ ہے حضور کی تعظیم کرنے والے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے لازم کر دیا کہ دوسرے اس کی تعظیم کریں, کہ دوسرے اس کی تعظیم کریں. اللہ تبارک و تعالی نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایسا کریم بنایا, ایسا کریم بنایا کہ ان سے زیادہ کریم کوئی ہے ہی نہیں. بس کم ہے, تھوڑی سی بات کر کے میں اپنی بات سمیٹتا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کتنے کریم تھے کہ مدینہ منورہ میں گرمی کا سیزن ہو موسم ہو یا سردی کا موسم ہو, سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے مسجد نبوی کے باہر فجر کے وقت لوگ جو ہے برتن لے کر کے کھڑے ہوتے تھے, برتن لے کر کے کھڑے رہتے تھے, چھوٹے بچے اور لڑکے لڑکیاں برتن لے کے کھڑے ہوتے تھے, اور اس میں پانی ہوتا تھا, پانی رکھا ہوتا تھا. اس لیے رکھا ہوتا تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم اپنے نماز کے بعد جب گھر سے مسجد سے باہر تشریف لائیں گے تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم ہر برتن میں اپنا ہاتھ مبارک رکھیں گے, اپنا ہاتھ مبارک رکھیں گے. جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم دیکھتے تھے اتنے سارے برتن اور تشکریاں لے کر کے لوگ کھڑے ہیں تو بلا امتیاز اور بغیر کسی کراہت کے وہ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر کسی برتن میں, سردی کا موسم ہو یا گرمی کا موسم ہو, تو ہر برتن میں اپنا ہاتھ رکھتے تھے. آپ کو پتا ہے کہ سردی کے موسم میں ایک بار آدمی ہاتھ رکھتا ہے تو اس کو اور سردی لگتی ہے, ہاتھ باہر نکالنا ہے تو اور سردی لگتی ہے, پھر دوسرے میں, پھر تیسرے میں, چوتھے میں, ایسے جتنے بھی برتن ہوتے تھے ہر برتن میں حضور اپنا ہاتھ رکھتے تھے, باہر نکالتے تھے. اور پھر کیا ہوتا تھا کہ وہ لوگ اس پانی کو اپنے گھر لے جاتے اور اپنے بیماروں کو پلاتے تھے, ان کو اس سے شفا حاصل ہوتی, اس سے ان کو شفا حاصل ہوتی تھی. لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے آپ نے پردہ فرما لیا, ظاہری طور پہ آپ نے پردہ فرما لیا, تو پھر وہ ہاتھ کہاں سے ملتا جو شفا کا منبع تھا, وہ ہاتھ کہاں سے ملتا جو شفا کا منبع تھا. تو لوگ کہاں کیا کرتے تھے, وہ جاتے تھے ام المومنین سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر جاتے تھے اور کہتے تھے یا بی بی ہمیں وہ بال مبارک دکھائیے جو آپ کے پاس نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے رکھے ہوئے, جو آپ کے پاس رکھے ہوئے ہیں. تو حدیث شریف ہے بخاری اور مسلم میں ہے کہ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جو بال مبارک تھے وہ آپ نے چاندی کی ڈبیا میں رکھی تھی, تعظیم کے لیے چاندی کی ڈبیا میں رکھی تھی, کسی عام جگہ پر نہیں رکھی تھی, چاندی کی ڈبیا میں رکھی تھی. اور لوگ اسی طرح جس طرح حضور کی ظاہری حیات میں پانی لے کر کے آتے تھے, بی بی میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پانی لے کر کے آتے برتن بھر کر کے, اور وہ ان بال مبارک کو نکال کر کے اسی پانی میں گھما دیتی تھی اور رکھ دیتی تھی واپس. لوگ وہ پانی جا کر کے اپنے بچوں کو اور بیماروں کو پلاتے تھے, اس سے ان کو شفا حاصل ہوتی تھی, اس سے ان کو شفا حاصل ہوتی تھی. تو اللہ تبارک و تعالی ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور جو ہے دافع البلا ہے, والقحطی والمرض والالم ہے. حضور کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے کتنے مریضوں کو شفا عطا فرمائی, مردوں کو زندہ کیا, حتیٰ کہ حضور کے بال مبارک میں یہ کرامت رکھی ہے کہ جو اس کا دھوون پی لے, جو اس کا دھوون پی لے اس کو بھی شفا حاصل ہو جاتی ہے, جو اس کا دھوبن پی لے اس کو بھی شفا حاصل ہو جاتی ہے. میں اپنی بات سمیٹنے کے لیے صرف ایک اعلیٰ حضرت کا ایک شعر آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت عرض کرتے ہیں کہ قیامت کا جب دن ہوگا تو یا رسول اللہ آپ کی جو زلف مبارک ہے کالیب زلف مبارک اس کا سایہ ہمیں عطا ہو جائے, اس کا سایہ ہمیں ہو جائے. یوں عرض کرتے ہیں ہم سیاہ کاروں پہ یا رب تپشے محشر میں, ہم سیاہ کاروں پہ یا رب تپشے محشر میں سایہ افغن ہو تیرے پیارے کے پیارے گیسو. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور ہمیں ان کے گیسو سے اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم سے ٹوٹ کر کے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہما علیہ الا البلاغ المبین.